الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اس زمن میں انہوں نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا مزاج عجیب ہے، تم راستوں پہ بیٹھ جاتے ہو، گزرگاہوں پہ بیٹھ جاتے ہو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں ایمان سے بہکانے کی کوشش کرتے ہو اور اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، ایسا مت کرو، تمہاری عادت ہو گئی ہے تبغونہا عوجا، اللہ کے دین میں اعتراضات نکالتے ہو جو ناجائز اور ناروا ہوتے ہیں. دین سیدھی سیدھی سادہ سی بات ہے، تم اس میں ناجائز قسم کے اعتراضات، لوگوں کو دین سے بہکانے کے لیے اس پہ اعتراضات کرتے ہو، یہ عادت چھوڑ دو. قرآن کریم نے صرف یہ واقعہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ نفسیات کا ایک بہت بڑا اصول اس واقعہ میں سمجھ آتا ہے کہ انسانی مزاج ایسا ہے کہ وہ اپنے لیے جو کچھ پسند کر لیتا ہے، وہ دنیاوی کام ہو، دینی ہو، عقیدہ و ایمان ہو یا عمل ہو، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا ایسا ہی کرے، خواہ وہ خود غلط کر رہا ہو تو اسے روکیں بھی تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے تم غلطی کرو، تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمارے ایک وزیر صاحب ٹی وی پہ جلوہ افروز تھے، تو ان سے کہا گیا کہ بہت زیادہ جو ہے مالی بدعنوانی، جسے انگریزی میں کرپشن کہتے ہیں، کہ کرپشن ملک میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ کرپشن کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اس سے مراد ہوتی ہے مالی بےضابطگیاں، کہ پیسے لین دین میں بہت لوگ رشوت لے رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، سرکاری فنڈ جو ہیں خزانے کے وہ کھائے جا رہے ہیں، تو یہ کام بہت بڑھ گیا. تو انہوں نے بڑی متانت سے اور سنجیدگی سے جواب دیا کہ خود سوچ لو، جو لوگ کرپشن نہیں کر رہے اپنا نقصان کر رہے ہیں. میں نے زندگی میں پہلی بار حکومت کے کسی ذمہ دار شخص کو یہ بات کہتے سنا ہے کہ جو برائی نہیں کر رہے، چوری نہیں کر رہے، رشوت نہیں لے رہے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم تو پیسے جمع کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بجائے برائی پر شرمندہ ہونے کے، یا لوگ بہانے بناتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، معذرت کرتے ہیں یا تاویلیں گھڑتے ہیں، یہ ایسے نہیں ایسے. انہوں نے بالکل سیدھی سیدھی بات میں سن رہا تھا. یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس برائی میں وہ ملوث ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے سارے لوگ ایسے ہی ہو جائیں. تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، چونکہ کفر میں جو مبتلا تھے، تو جو حضرت پر ایمان لے آئے وہ چاہتے تھے کہ ان کو واپس ہمارے ساتھ آ جانا چاہیے. तो वो ये कोशिश करते हैं, रास्ते में बैठ जाते हैं, जैसे रिवाज होता है हमारे यहाँ देहात में रिवाज है, लोग गलियों पे बैठ के गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं, पत्थर पत्थर रखे होते हैं, कुछ इस तरफ बैठ गए कुछ उस तरफ बैठ गए, या कोई हुजरे दारे बैठ के बनी होती हैं वहाँ, वो उमूमन गलियों पे होती हैं वहाँ बैठ के, फिर हर आने जाने वाले पर अगर कोई मुसलमान काबू आ गया तो उस पर उल्टे सीधे एतराजात और उसे अल्लाह की राह से रोकने की कोशिश, कि सब हमारे ही जैसे हो जाए। तो सुहैब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वला तक़ुदू बिकुल सिरातिन तुग़िदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, रास्तों पर इस गर्व से मत बैठो कि तुम लोगों को अल्लाह की राह से रोको और अल्लाह के दीन से बहकाओ। मन आवन भी और तब गुण है वजह, और तुम दीन में कजी तलाश करते हो, यानी एतराजात करते हो और फजूल एतराजात करते हो जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, उल्टे सीधे एतराजात करते हो। और फरमाया, अगर करूँ इस तुम कलीलन फकसरा को, अल्लाह के नाम याद करो, तुम एक छोटी सी कौम थे, उसने तुम्हें माल औलाद अता फरमाया ताकि तुम एक ताकतवर तरीन कौम बन गए। तो ये जो दो चीजें होती हैं, माल और औलाद, ये भी अल्लाह की नेमतें हैं, अगर उन्हें लेकर बंदा बिगड़ ना जाए, तकब्बुर में ना आ जाए, अल्लाह की बनाई हुदूद के अंदर रहे, तो अल्लाह का बड़ा इनाम है। और कौमें अफराद के जरिए ताकतवर होती हैं। हमारे यहाँ तो अब कुल्ले उलट दे दिया है ना, कि ये आबादी बढ़ रही है, ये खाएंगे कहाँ से, जो पैदा होता है अल्लाह उसको रिस्क भी देता है, जो पैदा फरमाता है वो उसे रिस्क भी देता है। हर बंदा दुनिया में खाने के लिए अगर एक मुंह लाता है तो कमाने के लिए दो हाथ भी लाता है। अब मगरब का एक अजीब मसला बन गया है कि उनका खानदानी निजाम तबाह हो गया है, उनकी बच्चियां पहले तो शादी नहीं करती और बगैर शादी के औलाद लिए फिरती हैं, और जो शादी कर लेती हैं वो कहती हैं औलाद नहीं होनी चाहिए जी, मेरा हुस्न खराब हो जाता है, मेरा जिस्म बिगड़ जाता है, मुझसे बच्चे नहीं पाले जाते। अब उनकी मुसीबत ये है कि उनकी औरतें बच्चे पैदा करने से गुरेज़ां हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो जो इनकी मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी तो आखिर फैलेंगे, बाहर निकलेंगे, दूसरे मुल्कों में जाएंगे, तो ये तो हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी कर दी। चुनाचे उन्होंने तो हमारे यहाँ तो पूरी पूरी वजारतें और महकमे बना दिए कि बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। तो बड़ी अजीब बात है, इस्लाम ने इस बात से नहीं रोका कि किसी खातून की सेहत इजाजत नहीं देती तो वो कोई आर्जी इंतजाम मेडिकल साइंस वाले ऐसा कर दें, हमेशा के लिए उसे बांझ करने की शरण इजाजत नहीं है, ना मर्द को ना औरत को। लेकिन अगर बच्चा छोटा है या औरत की सेहत ठीक नहीं है या कोई और इस तरह का मसला है, या वो बच्चों की परवरिश के लिए समझते हैं मजबूर हैं, तो आज भी इंतजाम कर सकते हैं वक्ती तौर पर कि बच्चे पैदा ना हो, लेकिन कल अगर अल्लाह फराकी दे दे उसकी सेहत ठीक हो जाए तो क्यों रोका है। तो माल और औलाद की कसरत ये अल्लाह का इनाम है, लोग अगर ज्यादा होते हैं तो ज्यादा काम भी करते हैं। आपको क्या खबर जिस बच्चे को आप पैदाइश से रोकना चाहते हैं वो पैदा होकर दुनिया का बड़ा बहुत बड़ा आलिम बन जाए, बहुत बड़ा साइंसदान बन जाए, बहुत बड़ा फिलासफर बन जाए और जिंदगी के किसी शोबे में बहुत बड़ा हो जाए, आप उसे पैदा होने से पहले कत्ल करने की क्यों सोच रहे हैं। तो यहां शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद करो तुम एक छोटी सी कौम थे, तुम कलीलन, तुम थोड़े से लोग थे, फकसरकुम, अल्लाह ने तुम्हें कसरत से औलादे दी और جب بندے زیادہ ہوئے تو کمانے والے زیادہ ہو گئے، کام کرنے والے زیادہ ہو گئے، محنت کرنے والے زیادہ ہو گئے، اس کا پھل بھی زیادہ آیا، تو تم دنیا کی ایک طاقتور قوم بن گئے مال اور اولاد کے حساب سے. تو یہ اللہ کا احسان ہے تم پر. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھ لو، یہ تو اس کا ایجابی پہلو تھا نا کہ جو فائدے ہوئے، اس کا ایک سلبی پہلو بھی ہے. جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر عذاب بھی آتا ہے، اور وہ تمہارے سامنے کتنی قومیں، نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، پھر اس کے بعد دیکھ لو آج سمود، لوط علیہ السلام کی قوم، فرعون اور آل فرعون، کتنے لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی، تکبر کیا، اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ کیا، لیکن کیسا پانا ہے کہ وہ تو مفسدین، جنہوں نے بھی زمین پر فساد مچایا ان کا انجام کیا ہوا، یہ مجھے کیا. تو اس انجام سے بچنے کی بھی کوشش کرو، اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے، ہم بات بات پہ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جا کوئی مشکل بن جاتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے توبہ توبہ زبانی کہتے رہتے ہیں. یہ شکر اور توبہ کرنے کے کام ہے، کہنے کے نہیں. اور سب سے بڑا طریقہ شکر ادا کرنے کا اطاعت ہے، آپ اللہ کی اطاعت کریں. ابھی مجھے کل ای میل ملی، رات ملی ای میل، یہ میرے لیے دعا کریں کہ میں نمازی ہو جاؤں. اچھی بات ہے، دعا کرنا عبادت ہے اور دعا کرنی چاہیے. تو میں نے اسے لکھا کہ مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ اللہ نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اب آپ اس کے حکم کے مطابق تو پڑھتے نہیں، تو میں دعا کس سے کروں؟ کوئی اور ہستی بتاؤ جو اللہ سے بڑی ہے کہ میں اس سے دعا کروں تو میں نمازی بنا دوں. اور اگر اللہ ہی سے دعا کرنی ہے تو وہ تو میرے منہ پہ بھی ماریں گے کہ تو کون ہوتا ہے، جب میں نے اسے کہا ایسا کرو وہ نہیں کرتا، تو کون ہوتا ہے؟ تھوڑا سا سوچیں نا. دعا اچھی بات ہے، دعا عبادت ہے، لیکن ہر بات کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. دعا کرو اللہ مجھے استقامت دے، اللہ جو میں ٹوٹی پھوٹی پڑھتا ہوں یہ قبول فرما، اللہ مجھے خلوص عطا کر، اللہ مجھے درد دے. پر کچھ کرو تو صحیح. اب ایک بندہ نماز ادا ہی نہیں کرتا، کہتے میرے لیے دعا کرو میں نماز پڑھوں. کس سے دعا کرے؟ اللہ سے اگر ہم دعا کریں، میں نے اسے لکھا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ فرمائے گا کہ میری مخلوق ہے، میرا بندہ ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں اسے ساری نعمتیں دے رہا ہوں، میں نے اسے حکم دیا ہے کہ 5 دفعہ دن میں نماز پڑھو، میرے نبی نے اسے سکھائی ہے، پڑھ کر دکھایا ہے، 1400 سال سے میرے بندے بتاتے چلے، اب وہ نہیں پڑھتا، تم کہاں کے نمبردار ہو کہ تم بیچ میں آگے اسے نماز پڑھاؤ؟ میں نے زبردستی پڑھا لی. اگر اس نے زبردستی پڑھانی ہوتی تو کوئی ایسی شرط لگا دیتا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی نظر بند ہو جائے گی. میں دیکھتا ہوں کون نماز چھوڑتا. جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی سانس نہیں چلے گی. تو سارے بھاگ بھاگ کر نمازیں پڑھ، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو روٹی نہیں ملے گی، جو نماز نہیں پڑھتا وہ پانی نہیں پی سکے گا. کوئی شرط لگوا دیتا. اس کے حکم سے بندہ خاک سے انسان بنتا ہے، انسان سے مردہ بنتا ہے، قیامت کو پھر کھڑا ہو جائے گا. بیمار اس کے حکم سے ہوتا ہے، صحت اس کے حکم سے ملتی ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اگر زبردستی پڑھانا ہوتی تو کون انکار کرتا؟ وہ جیسا چاہتا ہے شکل بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے قدبت بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے شعور بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے وقت بناتا ہے. تو اگر اس نے زبردستی پڑھا، یہی تو انسانی عظمت ہے کہ انسان کو اللہ نے فام و شعور بخشا کہ وہ عظمت الہی سے آشنا ہو اور پھر اللہ کا حکم مانے اور اس کی اطاعت کرے. اور نماز کیا ہے؟ نماز تو ایک عجیب انعام ہے اللہ کا کہ بندہ خاک نشین، غریب فقیر جس کی کوئی بھی نہیں سنتا، وہ وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے ساری خدائی کو چھوڑ کے اپنا حال دل اللہ سے کہنا شروع کر دے, وہ اس کی سنتا ہے, وہ اسے منع نہیں, وہ بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ, اپنا دکھ درد بیان کرو, اپنی ضرورتیں بیان کرو, مجھ سے باتیں کرو. کتنی بڑی عظمت ہے اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, الصلاۃ معراج المومنین و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نماز تو مومنوں کی معراج ہے. جس طرح معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ بارگاہ الہی میں عرضات پیش کرنے کا شرف نصیب ہوا, اسی کا پرتو ہے, اسی کا عکس ہے, اسی انعام کا ایک ذرہ ہے کہ ہر بندے مومن ہاتھ باندھ کر کپڑے پاک کر کے قبلہ روح ہو کر بادب ہو کر ایک تکبیر سے ساری کائنات سے الگ ہو, اللہ اکبر, گئی دنیا ایک طرف ہو گئی اور وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ تو بڑا پیارا ہے, تو پاک ہے, تو لائق تعریف ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں, میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مدد چاہتا ہوں, مجھے گمراہی سے بچا, مجھے نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اب اس کام کے لیے بھی اگر دعا کی ضرورت ہے تو پھر اور کون کیا, کھانے کے لیے کبھی آپ نے کہا دعا کرو میں کھانا کھا لوں, سونے کے لیے کسی پیر فقیر کو لکھا کہ دعا کرو میں سو جاؤں, دنیا کے کاروبار اپنی فکر سے کرتے ہو اور اللہ سے اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی تو یار ہماری تو کوئی بھی نہیں سنتا, کون ہمیں دفتروں میں گھسنے دیتا ہے, کون ہماری بات پہ کان کرتا ہے, اور وہ کائنات کا خالق و مالک, ازلی و ابدی ہمیشہ کا بادشاہ, ہر چیز کا مالک, وہ میری کی بھی نہیں سنتا ہے, غریب فقیر کی بھی سنتا ہے, جتنا کوئی خستہ حال ہو اس کی زیادہ سنتا ہے, کمال ہے, کتنا کرم ہے اس کا. تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم تھوڑے تھے, اس نے تمہیں مال اولاد دے کر طاقتور قوم بنا دیا. اور دوسرا پہلو بھی دیکھ لو, جنہوں نے نافرمانی کی اور طاقت کے نشے میں آ گئے اور بعض نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور بعض نے بت پرستی کی, ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی دیکھ لو, کس طرح سے وہ ہم کنار ہو. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا, فرمایا یہ ٹھیک ہے, تم دو حصوں میں بٹ گئے ہو, کچھ لوگ وہ ہیں اللہ نے مجھے جو پیغام دے کے بھیجا ہے انہوں نے قبول کر لیا, اس پر ایمان لیا, ایک جماعت, ایک طائفہ, ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس کا انکار کر دیا. اب اس سے یہ مراد نہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے وہ ایمان والوں کو قتل کر دیں, یا جو ایمان لے آئے ہیں وہ بندوق اٹھا کر جو ایمان نہیں لائے ان کے پیچھے لگ جائیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہے, اس میں کسی دہشت گردی کی, کسی قتل و غارت کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء نے بھی یہ فرمایا وما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمے پیغام پہنچانا ہے, منوانے کے ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں کہ زبردستی منوایا جائے. اس بات پہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا, اس کے دوسرے شرعی قاعدے ہیں, اگر کوئی قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں قتل ہوگا, یا اگر کوئی ظلم قائم ظلم برپا کرتا ہے تو وہ میں اور آپ اسے قتل نہیں کر سکتے, اس کے لیے حکومتی ادارے, اتھارٹیاں, عدالتیں وہ ہوتے ہیں, وہ جس کو سزا دیں, سزائے موت دیں یا بری کریں, ان کی ذمہ داری ہے, ان کو بھی اللہ کے نزدیک جواب دینا ہے. یہ کوئی جواب نہیں کہ یہ شیعہ ہے اس کی مسجد میں بم پھینک دو, یہ ہندو ہے اس کے مندر کو جلا دو, اس کا کوئی جواب. اصول یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ اپنے نیک انجام کا انتظار کریں, اور جو کافر ہیں, گناہ کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, وہ بھی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے بعض نے اس چیز کو مانا جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کا پیغام لایا, بعض لوگوں نے ایک طبقے نے تم میں سے اسے قبول کر لیا اور طائفہ تم لم یؤمنوا بھی یؤمنوا کچھ لوگ ایسے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے اب اس کا کیا ہو فرمایا اس کا حل یہ ہے فاصبروا اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہو اور صبر کرو ایک دوسرے کو برداشت کرو یہ معاملہ ہر ایک کا رب العالمین کے ساتھ ہے جواب طلبی کا حق اس مالک کو حاصل ہے جس نے سب کچھ دے رہا جو دیتا کچھ نہیں وہ جواب کس چیز کا لیتا ایک بندے کی آپ مدد کرتے ہیں یا ادھار دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں اس سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ میرے پیسے واپس کیوں نہیں کرتے ہو جس کے ساتھ آپ کا لین دین ہی نہیں ہے اس سے پوچھنے کیوں جائیں گے کہ کیا کر رہے ہو تو مخلوق کو جب پالنا اس کا اپنا کام ہے جواب بھی وہ ہی لے سکتا تو اصول یہ ہے فاصبروا صبر کرو ایک دوسرے کو برداشت کرو حتی یحکم اللہ بیننا فرمایا اس وقت تک صبر کرو کہ ہمارے تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ تمام حکم دینے والوں میں سب سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ بے مثل و بے مثال حاکم ہے حکم دینے والا فیصلہ کرنے والا ہے انتظار کرو دیکھو تم بھی کیا ہوتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمیں اپنا کام کرنے دو تم اپنا کام کرو پھر دیکھتے ہیں کہ کون کہاں پہنچتا ہے اور یہی اصول ہے زندگی کا اب ہمارے ہاں یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کہ یہ بریلوی ایسے مار دو یہ دیوبندی ہے ایسے قتل کر دو یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے شیعہ ہے ایسے مار دو یہ سنی ہے مار دو اس کا کوئی جواب نہیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرے جو انسانی رشتے ہیں ان کا تو لحاظ کیا جائے چلے آٹھواں پارا تو ختم ہوا اب ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو ہم نویں پارے میں لگا لیں گے قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين اب یہ اصول کافروں کی سمجھ میں نہ آئے کیونکہ کفر خود بھی اصولی ہے دین کی بنیاد اصولوں پہ ہوتی ہے اور وہ اصول اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں کفر کی بنیاد انسانی جھوٹ اور انسانی دماغی اختراعات پر ہوتی ہے کہ اس کسی نے سوچ کر کچھ بنا لیا کسی نے کچھ بنا لیا اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہوتا چنانچہ کتنی خوبصورت اصول کی بات تھی کہ بھی ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو تم اپنا کام کرو جو مانا ہے جنہوں نے ان کو ان کے کام سے مت روکو پھر دیکھتے ہیں اللہ فیصلہ فرما دیں گے وہ کہنے لگے نہیں جو امراء اور اہل ثروت تھے یہ بڑی عجیب شان ہے اللہ کی اللہ بندے کو جب فراغت دیتے ہیں تو اسے اللہ بھول جاتا ہے اور وہ اپنی خدائی کا پرچار کرنے لگتا ہے یہاں بھی ہم نے ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جن کو غریب بھی دیکھا ہے پھر ان کے پاس دولت آ گئی تو ایسی عجیب بات ہے کہ ہمارے سامنے جو بڑے غریب اور مزدور تھے اور مزدوری کرتے تھے جب دولت مند ہو گئے تو کہتے تھے ہم تو کشتوں سے امیر ہیں تمہارا یار کل ہمارے سامنے تو تم مزدوری کرتے ہیں یہ کتنے ایسے لوگ مجھے یاد ہیں جو ہمارے ساتھ مزدوری کرتے تھے غریب تھے پھر ان کو اللہ نے دولت دے دی اور بڑی دولت دی بے پناہ بے شمار دولت دی ان کے پاس دس دس گاڑیاں آ گئیں اور بڑے بڑے مکان بنا لیے محل نما تو جب بات ہوتی تھی کہتے میرا باپ بھی بڑا امیر تھا میرا دادا بڑے خوبصورت بیل رکھا کرتا تھا کہاں یار ایک گائے اور ایک گدھے سے ہل چلاتا تھا اسے تو دو بیل نصیب ہی نہیں تھے ہمارے سامنے کی بات ہے انسان بگڑ جاتا ہے حالانکہ اگر اللہ فراقی دیتا ہے دولت تو یہ اس کا انعام ہے حلال ذریعے سے کماؤ جائز جگہوں پر خرچ کرو کھاؤ پیو اچھا پہنو اچھی طرح رہو لیکن اس کا شکر ادا کرتے رہو جس نے دیا ہے अकड़ मत जाओ, अपनी खुदाई का दावा न करो। लेकिन काल मलाउल्लजी नस्तक भरो, मैं जो उमरा अपनी दौलत के नशे में अकड़ गए थे, मुतकब्बर हो गए थे, वो कह उनकी कौम के जो लोग अमीर हो गए थे और उनमें तकब्बर आ गया था, बड़ाई आ गई थी, वो कहने लगे ऐशोएब हम आपको और जो आपके साथ ही मान लाए इनको अपने मुल्क से अपने शहरों से निकाल देंगे। लनुखरे जन्नत या शोएब वल्लज़ीन आमनू मा मिन करियतना, हम आपको अपने शहर से धक्के देकर निकाल देंगे, जंगलों में फेंक देंगे, आपको भी और जो आपके साथ ही मान लाए इनको भी, या औलत उदुल्लफी मिल्लतना, या हमारे दीन पर हमारी मिल्लत हमारी तरीके पर वापस आ जाओ। उन्होंने फरमाया दीन एक इख्तियारी चीज है, दीन में जबरदस्ती नहीं है, ला इकराहा फिल दीन, आपको ये इजाजत नहीं है कि अपना अकीदा किसी पर थोपें तो तुम जरूर ऐसे ही करो। तबलीग करें, अपने अकीदे की अच्छाई बयान करें, उसमें कोई खूबी है तो लोगों को बताएं, उन्हें अच्छा लगा तो मान लेंगे, नहीं लगा तो उनका मामला रब के साथ है, रब्बुल आलमीन के साथ है। उन्होंने फरमाया अवलो फारहीन, हाँ हम तुम्हारे दीन को बिल्कुल पसंद ना करते हैं, उससे नफरत करते हैं, फिर भी हम तुम्हारे तरीके को दीन समझ के कबूल कर लेंगे, कैसे मुमकिन। सबसे कीमती और नाजुक रिश्ता अकीदे और दीन का है। अब एक बंदा जिस बात से नफरत करता है उसे अपना ईमान कैसे बनाता है। बाद लोग ऐसे बदनसीब होते हैं कि उन्हें हक से नफरत हो जाती है, आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि जरूर कलमा पढ़ो। जिन्हें दीन नसीब होता है उन्हें बातल से नफरत हो जाती है। अब उन्हें कौन मजबूर करे कि जी तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपना माबूद बना लो। तो हम तो इससे नफरत करते हैं जी, ये तुम्हारी बुत परस्ती है, तुम्हारा कुफ्र है, हम तो इससे नफरत करते हैं, इससे बेजार हैं और इससे अल्लाह की पनाह मांगते रहते हैं। तुम कहते हो इसमें आ, इस मजहब में आ जाओ, इस तरीके पर आ जाओ, ये कैसे मुमकिन है। दूसरी बात यह है, उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अगर मैं तुम्हारा मजहब कबूल कर लूं या जो मेरे साथ ईमान लाए हैं ये तुम्हारे तरीके पर आ जाए, तो इसका मतलब है कि आज तक जो हम कहते रहे ये हमने अल्लाह पर झूठ बोला। हमने जो ये ऐलान किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैंने ये ऐलान किया कि अल्लाह वाहिद है ला शरीक है, मैंने ये बताया कि ये काम करने का, ये नहीं करने का, ये करने का काम इसलिए है कि अल्लाह ने इस काम को इस तरह करने का हुक्म दिया है, ये काम मत करो इसलिए कि अल्लाह ने इससे रोका है, तो आज मैं ये सारा छोड़कर खुदा ना खास्ता बफर्ज़ महाल तुम्हारी बात मान लूं और मेरे मुसलमान साथी तुम्हारी बात, तो उसको मतलब यह कि आज तक हम अल्लाह करीम पर झूठ बोलते रहे। फरमाया कदिस करे ना अल्लाह कज़बन इन उदना फी मिल्लतकुम बाद इज़ नजान अल्लाह मिन्हा, हालांकि हम भी तुम्हारे में, ये लोग तुम्हारे ही साथी थे, तुम्हारे साथ ही रहते थे, इनके तरीके भी वही थे जो तुम्हारे थे, तो अल्लाह ने इनको हदायत दे दी और कुफर की मुसीबत से नजात दे दी। तो अल्लाह के इस एहसान के बाद कि उसने हमें कुफर से नजात दी, तुम ये तवक्को रखते हो कि हम फिर कुफर में दाखिल हो जाएं। वमा यकूनुल्लान नऊद फीहा, हमसे ये मुमकिन नहीं है कि फिर हम तुम्हारी कुफर की और गुमराही की राह अपना लें, तुम्हारा तरीका अपना लें, ये मुमकिन ही नहीं है। मा यकूनुल्लाह, हमें ये जे भी नहीं देता कि हम इस्लाम को छोड़कर तुम्हारी रसूमात को अपना लें। इल्ला इंशाअल्लाह रब्बुना, हाँ अल्लाह किसी खता पर, किसी गुनाह पर, किसी गुस्ताखी पर हमें अपनी बारगाह से निकाल दे और फिर कुफर में फेंक दे तो वो तो पा दे। देखो कितनी कितनी लतीफ बात इरशाद फरमाई, کتنی باریک کتنی نفسیات کا کتنا بڑا اصول بیان فرمایا کہ انسان نیک بھی ہو جائے، پارسا بھی ہو جائے، دولت مند بھی ہو جائے، عالم بھی ہو جائے، ولی اللہ بھی بن جائے، تو اس بات کا خیال رکھے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، مجھے اس کی خلوص دل سے اطاعت کرنی ہے اور بسر و چشم اس کا احسان ماننا ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں. اگر کبھی اس میں خیال میں کوئی گڑبڑ آ گئی اور یہ فخر کرنے لگا یہ سب کچھ میرا ہے تو وہ اپنا چھین لے گا اور کہے گا جہاں اور کافر پھرتے ہیں تو بھی وہاں چلا جائے ایک اور سے. تو انہوں نے فرمایا وما یکون للہ ان نعوذ فیہا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب پر واپس آ جائیں، ہمیں یہ بھی نہیں دیتا، ہم صرف ہو ہی نہیں سکتا. ایک بات ہے ہماری کسی غلطی کسی کوتاہی کسی گناہ سے رب العالمین خفا ہو جائے اور وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے نکال دے تو پھر ہم بھی تم جیسے ہو جائیں. یہ بات بندے کو یاد رکھنی چاہیے، اس پر جتنا اللہ کا احسان ہو اتنا اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے. کسی کو وہ حکومت دے دیتا ہے، سلطنت دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، علم دے دیتا ہے، نیکی دے دیتا ہے، کوئی ولی اللہ کہلاتا ہے، کوئی علامہ بن جاتا ہے، کوئی وزیر صدر وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی اچھے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، دولت کی فراخیت ہے، یہ سب اللہ کا احسان ہے. جتنا جس پر احسان ہے اسے اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں برس در سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. جنوں میں پیدا ہوا، بچپن لڑکپن سے عبادت اور ذکر اذکار شروع کی، اور اتنے سجدے اتنی عبادت اتنا ذکر اتنی اللہ اللہ کی کہ اللہ نے آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی. بالآخر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور سجدے کا حکم ہوا تو اکڑ گیا، ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ادھر سے ارشاد ہوا میری بارگاہ سے نکل جا تو ہمیشہ کے لیے مر دو. اور کتنی عجیب بات ہے کہ تب سے اب تک اور قیامت تک ہر بندہ اسے مردود ہی کہتا ہے. جو اس کے مخالف ہیں جو ایمان لائے وہ تو کہتے ہیں، جو کافر اور اس کے پیروکار ہیں وہ بھی اسے برا ہی کہتے ہیں، اسے اچھا کوئی نہیں کہتا. کمال کی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا، لعنتی قرار دے دیا، تو جو اس کی بات مانتے وہ بھی اس پہ لعنتی بھیجتے رہتے. تو فرمایا وہ بے نیاز ہے، اگر ہماری کسی غلطی پہ خفا ہو جائے اور اپنی بارگاہ سے نکال کر تمہارے جیسا کر دے وہ بات تو ہے الگ، اللہ اس سے پناہ دے، ورنہ ہمارا تمہارے ساتھ متفق ہونا ممکن نہیں. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا پروردگار جو ہے اس کا علم بہت وسیع ہے. جو باتیں کوئی نہیں جانتا وہ جانتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ جانتا ہے، جو ہم نے آگے چل کے سوچنا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، جس کی ہمیں بھی خبر نہیں اس کی اس کو خبر ہے. تو اگر ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے کردار میں، ہمارے کام میں کوئی خرابی آ جائے اور وہ خفا ہو کر ہمیں اپنے بارگاہ سے نکال دے تو پھر ہم بھی تمہارے جیسے ہو جائیں گے، ورنہ ہمارا تمہارے ساتھ شامل ہونا ممکن نہیں. اور اس لیے کہ اللہ سے تو کوئی شے چھپ نہیں سکتی، ہمارا پروردگار اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو محیط ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اسی واحد لا شریک پر، ہمارا بھروسہ اپنی پارسائی پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اپنے علم پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اپنے مال پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اپنی اولاد پر نہیں ہے کہ میرے بڑے بازو ہیں مجھے بچا لیں گے, میرے پاس دولت ہے مجھے بچا لے گی, میں بڑا عالم ہوں مجھے بچا لے گا, میرے بڑے مراقبات ہیں مجھے بچا, نہیں. ہمارا سارا بھروسہ اس بات اولاد شریف, جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا عطا کیا, جب چاہے جس سے چاہے جو چاہے جب چاہے لے لے, اس کا اپنا مال ہے. لہذا اللہ توکلنا, ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق, اے اللہ, اے رب العالمین, اے ہمارے پروردگار, ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے. ہم نہیں کہتے انہیں تباہ کر دے, ہم نہیں کہتے ہمیں بادشاہ بنا دے, جو تیرا انصاف ہے, عدل ہے, حق ہے, وہ فیصلہ کر دے. ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں, ہم تیرا حکم مانتے ہیں, دل خلوص سے, دل سے تیری عظمت پہ یقین رکھتے ہیں, اپنی پوری کوشش تیرے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں. انسان ہیں, کمی رہ جائے, کوتاہی رہ جائے, تو غفور و رحیم ہے. یہ تیرے دین کی مخالفت کر رہے ہیں, تیرے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں, تیرے دین کو غلط بتا رہے ہیں. ہم سارا زور لگا رہے ہیں کہ دین حق ہے, یہ ساری قوت لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. اللہ, اب ہم اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کر. اب تو یہ زبردستی لوگوں کو دین سے روکتے ہیں, نماز سے روکتے ہیں. یہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں. آج بھی آپ کے کتنے محکمے سرکاری ہیں جن میں داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی گئی یا حکم دے دی گیا, جو داڑھی رکھتے ہیں وہ داڑھی صاف کرا دیں گے, نوکری چھوڑ دیں. کیا یہ وہی بات نہیں ہے جب وہ قاتل کرتے تھے, ہم کلمہ پڑھ کر بھی وہ کرتے ہیں. نمازیں پڑھو تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں اور وہ اس پہ پیچھے سی ایجی لگ جاتی ہے کہ یہ ہر وقت مسجد میں پانچ وقت باہر جاتا ہے, وہاں کیا کرتا ہے. کسی کعبہ خانے میں جاؤ, شراب خانے میں جاؤ, سینما گھر میں جاؤ, کوئی نوٹ نہیں کرتا کہاں گیا کہاں گیا. مسجد میں باقاعدگی سے جانا شروع کر دو تو ایجنسی حرکت میں آ جاؤ. دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے کوئی نہیں پوچھتا. ہم یہاں صرف یہ دس ساتھی ہوتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں, جہاں ایجنسیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے آج انہوں نے یہ کر دیا, وہ کیا کر دیا, اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں یا اللہ کی بات کہتے ہیں. تو میں نے باہر ایجنسی والوں کو آگے, یار تم حوالدار رینک کے یا سپاہی رینک کے بندے بھیج دیتے ہو, میں اور کہتا ہوں وہ اور لکھ کر بھیج دیتے ہیں, پھر وہ اردو میں لکھتے ہیں, آگے اس کو انگریزی میں ترجمہ کرتا ہے, وہ اس کا کچھ اور بنا دیتا ہے, اوپر پتہ نہیں کیا رپورٹ بھیجتے ہو. ہم سے سیدھی لے جاؤ, کیسٹ لے جاؤ, سیدھی جا کر دے دو. ہم کچھ چوری تو نہیں کر رہے, اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں اور سب کے لیے کر رہے ہیں, تھا وہ فقیر ہے یا بادشاہ ہے, دین تو سب کے لیے ہے. تو ہم تو سب کی خیرخائی میں بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا, یا اللہ, اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, چیزیں ہمیں دین پر عمل کرنے سے روکتی ہیں, گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, مسلمان عورتوں سے تمسخر کرتے ہیں, مسلمان بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں, رکاوٹیں ڈالتے ہیں عبادت میں, ذکر اذکار میں, بیان کرنے میں, اور بےہودہ اعتراض کرتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی. تو مہربانی فرما, ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے. وانت خیر الفاتحین, تو بہترین فیصلے کرنے والوں میں سے ہے. اے اللہ, 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 اللہ. نماز کا وقت ہو گیا, جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں, ادا کر لیں باقی انشاءاللہ اگلے جمعے. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.